الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ منگل کو شب برات کے متعلق سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات کا خلاصہ اور اس کی کچھ تشریح اور وضاحت بیان کی گئی تھی. آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات اور ان کی تشریح بیان کی جائے گی. ہمیں چاہیے کہ ان کو توجہ کے ساتھ سنیں اور سمجھیں، اور پھر شب برات میں ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ جل شانہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں عافیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف کے لیے سلامت رکھے اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھیں اور رمضان شریف کو ہمارے لیے مقبول بنا کر سلامت رکھیں. رمضان مبارک سے پہلے ماہ شعبان میں پندرہویں شب مبارک شب ہے، جس کی بڑی فضیلت ہے اور یہ بڑی عبادت کی رات ہے. اس میں دو عبادتیں ثابت ہیں، ایک رات میں جاگنا اور عبادت کرنا، جس کی تفصیل میں پچھلے منگل عرض کر چکا ہوں. دوسرے، اس رات کو گزار کر پندرہ شعبان کا روزہ رکھنا. یہ روزہ نفل ہے لیکن باعث فضیلت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان شریف کے بعد سب سے بہتر روزہ پندرہ شعبان کا روزہ ہے. اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ روزہ بھی نفل ہے اور بس ایک ہے. بعض جہاں پر محرم کے روزے سے سوال کا ہو رہا ہے. محرم کے مہینے میں 10 تاریخ کا روزہ رکھنا افضل اور بہتر ہے، لیکن اس کے ساتھ 9 تاریخ یا 11 تاریخ کا روزہ رکھنا بھی بہتر ہے اور افضل ہے. صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. اس کے ساتھ ایک دن کا روزہ ملانا چاہیے اور دو روزے رکھنے چاہیے. تو یہ 10 تاریخ کے ساتھ ایک روزہ ملا کر رکھنا, ہاں 9 تاریخ کا یا 10 تاریخ یا 11 تاریخ کا, یہ صرف محرم کے مہینے میں ہے. شعبان کے روزے میں ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے, بس شعبان کی تو 15 تاریخ کا روزہ ہے. اور ایک اور اس سب کے بارے میں ایک روایت میں ہے, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ اپنی سارے مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور ان کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور سینہ رکھنے والے کے. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شب میں قبیلہ بنو قرظہ کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو بخشتے ہیں اور لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے مشرک اور سینہ رکھنے والے کے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے کے, اسلام رکھنے والے کے, عطا رکھنے کرنے والے کے اور شروعات رکھنے سے نہیں کرنے والے اور صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم. تو اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی طرف خصوصی نظر کرم فرماتے ہیں, خصوصی نظر رحمت فرماتے ہیں, اور اس نظر رحمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی ساری ہی مخلوق کی بخشش فرما دیتے ہیں, مغفرت فرما دیتے ہیں. ایک تو یہ بات معلوم ہوئی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو اس اللہ تعالیٰ کی مغفرت عام اور رحمت عام کے سیلاب میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک شرک کا گناہ ہے کہ جو اللہ بتائے مشرک ہوگا, اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غیر اللہ کو شریک کرنے والا ہوگا, اس رات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی. اور اللہ کا فضل ہے کرم میں اس نے ہمیں شرک سے بچایا ہوا ہے, لیکن اگر کوئی شرک میں مبتلا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس مبارک رات کے آنے سے پہلے پہلے اس سے توبہ کر لے اور شکر دل سے کلمہ پڑھ کر کے اپنے ایمان کو کامل اور خالص کر لے اور شرک گناہ سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے, تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے. رہتے ہوئے اس رات میں بخشش نہیں ہوگی. ہاں شرک سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کا رجوع ہو جائے تو انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی, مغفرت ہو جائے گی. تو ایک تو اس رات میں شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی, یہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے عام سے تحرک کرنے والا ہے. آپ شہید کی طرف پر قابل ان کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر, قابل ہو دوسرے کینہ رکھنے والے بھی اللہ سے بخشش نہیں. مشاہم اور کینہ رکھنے والا شخص بھی اس رات میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم نہیں. معلوم ہوا کہ کینہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ اگر کسی مسلمان مرد عورت کے دل میں ہوگا وہ بھی اس رات میں اللہ کی رحمت سے اور اس کی مغفرت سے محروم ہوگا. اس لیے اس گناہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اپنے جائزہ لیں کہ کہیں ہم اس گناہ میں تو مبتلا نہیں ہوں, اگر ہوں تو تو اس رات کے آنے سے پہلے پہلے اپنا دل بھوک اور پینے سے صاف کر لینا چاہیے اور توبہ کر کے اپنے آپ کو اس گناہ سے پاک کر لینا چاہیے تاکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے اور رحمت سے مستحق بن سکیں. بغض اور کینہ ایک ہی چیز ہے, الفاظ الگ الگ ہیں, مراد ایک ہی. اور بغض اور کینہ اسے کہتے ہیں کہ جب کسی سے لڑائی ہو جائے اور جھگڑا ہو جائے اور آدمی اس سے اپنا بدلہ نہ لے سکے تو اس کے نتیجے میں انسان کے دل میں گھٹن پیدا ہوتی ہے, نفرت پیدا ہوتی ہے, غصہ دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, نفرت دل میں پیدا ہو جاتا ہے. یہ غصہ اور یہ گھٹن اور یہ نفرت یہ طبیعت کی حد تک تو کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ فطری اثر ہے. انسانوں کو ستائے گا تو خوش تھوڑی ہوگا, انسانوں کو مارے گا تو وہ اس سے اس کے سامنے ہنسے گا تھوڑی. خوشی کی بات سے انسان کو خوشی ہوتی ہے, رنگ کی بات سے انسان کو رنگ ہوتا ہے. اس حد تک تو یہ کینہ نہیں ہے, بغض نہیں ہے. ہاں اگر وہ اس وقت معاف نہ کرے یا اپنا بدلہ نہ لے تو پھر یہ کہہ کے بڑھتے بڑھتے اپنے قصد اختیار کی حد تک اس کو دوسرے کی بدخواہی میں مبتلا کرتی ہے, نفرت کے بعد اور گھٹن طبیعت میں گھٹن کے پیدا ہو جانے کے بعد, غصہ پیدا ہو جانے کے بعد. پھر بعض مرتبہ بعض آدمی جس نے اس کو مارا ہے پیٹا ہے جس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی ہے اس کا برا چاہنے لگتا ہے, مثلا اس کا یہ دل چاہنے لگتا ہے کوئی اس کو مارے, اگر کوئی اس کو مارتا ہے تو اس کا دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ اچھا اس نے مارا اس نے مجھے مارا تھا, اگر کوئی اس کی بے عزتی کر دے تو اس کو بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ اچھا اس نے اس کی بے عزتی کی, اس نے میری بے عزتی کی. اگر کوئی اس کا مالی نقصان کر دے تو اس کو بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ اچھا اس نے اس کے بھائی کو چھین لیا, اس کے پیسے چلا دیے اور اس کے نام دکان میں آگ لگا دی اور اس کی دکان کو جلا دیا, اس نے مجھے جلایا تھا, اس کو جلایا تھا, اس نے جلایا تھا, مجھے پریشان کیا تھا, اچھا اور اس نے اس کو ستایا پریشان کیا, اس کا مالی نقصان کر دیا. اس کی چاہت ہے جو اپنے اختیار کے اندر اندر ہے, اپنے اختیار سے دوسرے کا نقصان چاہ رہا ہے, دوسرے کا برا چاہ رہا ہے, خرابی چاہ رہا ہے, اس کو کینہ کہتے ہیں, اس کو بول سکتے ہیں. زیادہ آواز ہو جاتی ہے, زیادہ لڑائی ہو جاتی ہے, اس وقت یہ عام طور پر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے اور یہ حرام ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہیں, حرام ہیں اور سراسر ناجائز ہے اور ایسا بدترین گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے شب مغفرت میں بھی کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوگی. اس لیے اپنے سینوں کے اندر ہمیں جھانکنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی مسلمان مرد عورت سے ہمارے دل میں کینہ اور بوجھ تو نہیں ہے. نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے, اگر ہے تو اس رات کے آنے سے پہلے پہلے بلکہ اس سے بہت پہلے, کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں, جس قدر جلد ممکن ہو اپنا سینہ سینے اور بوجھ سے صاف کر لینا چاہیے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے, اور اس طریقے میں ایک اعلیٰ طریقہ اور ایک ادنا طریقہ ہے. ادنا طریقہ تو ادنا درجے کا طریقہ تو یہ ہے کہ جس نے تم کو ستایا ہے جتنا ستایا اتنا آپ بھی اس کو ستا دو, آپ بھی اس کو اتنا ستا لو, جتنی اس نے تکلیف پہنچائی آپ بھی اس کو اتنی تکلیف پہنچا لو, مگر بالکل ناپ توڑ کر, نہ ایک ماشا کم نہ ایک ماشا زیادہ, بلکہ نہ ایک رسی کم نہ ایک رسی زیادہ. اور کم کی تو گنجائش ہے, ذاتی گنجائش نہیں, کیونکہ جتنا اس نے ستایا ہے تکلیف پہنچائی ہے اس حد تک وہ ظالم ہے آپ مظلوم ہیں, اور ظالم جتنا ظلم کرے مظلوم کو اس حد تک اپنا بدلہ لینے کا حق ہے, اور شرم اس کو جائز ہے کہ بدلہ لے لے, اور بدلہ لینے سے مظلوم کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے دل میں بغض اور کینہ پیدا نہیں ہوتا, تو بدلہ مل گیا. اس نے ایک چانٹا مارا تھا, آپ نے بھی ایک چانٹا مار دیا, ادلا بدلا ہو گیا, اب دل ٹھنڈا ہو گیا. بغض پیدا ہوتا ہے, اس نے چانٹا مار دیا, ہم نے کچھ بھی نہیں مارا. اب اندر گھٹن ہو رہی ہے اور اندر ذرا خون کھول رہا ہے, غصہ آ رہا ہے, ہمت ہے نہیں, طاقت ہے نہیں, موقع ہے نہیں, اس کی وجہ سے بغض پیدا ہو جاتا ہے. جب بدلہ لے لیتا ہے پھر بغض پیدا نہیں ہوتا, کینہ پیدا نہیں ہوتا. تو اگلا درجہ تو یہ ہے کہ اس سے بدلہ لے لو, لیکن جتنا اسے ستایا تھا, جتنا اس نے تکلیف پہنچائی تھی, بس اس حد تک بدلہ لینے اختیار ہے. اور اگر ہم نے اس سے زیادہ اس کو تکلیف پہنچا دی, اس نے ایک دھوسا مارا تھا, ہم نے دو مار دیے, تو ایک تو ایک کے بدلے میں ہو گیا, ایک میں ہم ظالم ہو گئے, وہ مظلوم ہو گیا, پکڑ ہوگی اللہ بچایا. یا کیفیت کے اعتبار سے اس نے جو دھوسا مارا تھا ہلکا سا, ہم نے مارا بالکل ہاتھ گھما کے, اور ایسا کس کے مارا کہ اس کے کمر کا مہرا سرکا دیا. بھائی یہ تو اندر ہے تو ایک, مگر ایک پاؤ شیر ہے اور ایک شیر ہے. جہاں سے ایک پاؤ زیادہ ہے اس کے اعتبار سے ظالم ہے مارنے والا, وہ جو پہلے مظلوم تھا وہ ظالم ہو گیا. لیکن ایک سوا شیر کے اعتبار, سوا کے اعتبار سے, اس لیے بدلہ لینے میں یہ کانٹا لگا ہوا ہے کہ جتنا اس نے ستایا ہے, جتنا اس نے مارا ہے, جتنا اس نے ستایا ہے, تکلیف پہنچائی ہے, بس ناپ تول کر اتنی آپ بھی اس کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں, ستا سکتے ہیں, بدلہ لے لیں جائے گا. یہ تو ادنا درجہ ہے, یہ ہے خطرناک. خطرناک اسی لیے کہ اس کے اندر جب تک آپ مظلوم ہیں آپ فائدے میں, اور خدا نہ خاصا ظالم بن گئے, وہ مظلوم بن گیا, تو پھر آپ کی گردن نہ پھیلی جیسے اس کی نپنے کی بات تھی. یہ بڑی خطرناک صورت. لیکن بہرحال اپنے بدلہ لینے کا چاہیے, اس میں بھی یہ فائدہ ہے کہ آدمی اگر ظالم نہ بنے, مظلوم ہو کر کے اپنے جتنا اس نے ظلم کیا اس حد تک بدلہ لے لیں تو دل صاف رہے گا. محبت تو چاہے ہو نہ ہو, لیکن کم از کم دل میں کینہ نہیں ہوگا. اور دوسرا اعلیٰ درجہ وہ ہے معاف کر دینا. فمن عفا فاصلہ فاجرو الگ, فمن عفا جس شخص نے معاف کر دیا, واصلہ اور معاملہ درست کر لیا, اس کا اجر اللہ پر واجب ہے جل شانہ, اس کا اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اجر عطا فرمائیں گے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. کتنا عالی مقام ہے, کتنا اونچا درجہ ہے معاف کر دینے کا, درگزر کر دینے کا. ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عظم الامور, البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا, تو یاد رکھو یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے. معمولی آدمی اس کی ہمت نہیں کر سکتا, اعلی ہمت لوگ یہ کام کرتے ہیں. تعریف ہو رہی نہیں, اور یہ ہے بے غبار, یہ بالکل بے غبار. اس لیے کہ اس میں تو صبر ہی کرنا ہے, اللہ کے لیے معاف کر دینا ہے. معاف کر دے گا تب بھی دل میں کینہ پیدا نہیں ہوگا, بوجھ پیدا نہیں ہوگا, اور ساتھ ہی بدلہ نہیں لیا, معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ یہ کہ شان تو ہے معاف کرنے کی, اس بندے نے بھی اس کی نقل اتار لی تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نواز دیں گے. یہ اعلیٰ درجہ. لہٰذا یا تو ادنا درجے میں عمل کر کے اپنے سینے کو بوجھ سینے سے پاک کر لے, یا پھر اعلیٰ درجہ اختیار کر کے اپنے خطرے میں نہ ڈالے, پھر بھی اپنے آپ اپنے سینے کو کینے اور بوجھ سے صاف کر لے. اور یہ ایسا عمل ہے کہ انسان کو جنت ہی بنا سکتا ہے. کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجلس میں ارشاد فرمایا کہ ابھی جو شخص آئے گا اس کو دیکھ لو, وہ جنتی ہے. تو صحابہ کرام اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ دیکھیں کون صاحب تشریف لاتے ہیں, آپ نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی. تو تھوڑی دیر میں ایک صاحب تشریف لائے, اور وہ انصاری صحابی تھے جن میں کام کاشتکاری کا تھا. یہ سال سے آئے کہ سارا تازہ وضو کیا ہوا تھا, اور داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے گر رہے تھے اور بائیں ہاتھ میں گر دیا ہوا تھا دونوں. تو یہی مسلم طریقہ ہے کہ جوتا دائیں ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, بائیں ہاتھ میں لینا چاہیے. کتاب دائیں ہاتھ میں رکھنی چاہیے اور جوتا بائیں ہاتھ میں رکھنا چاہیے, کیونکہ دائیں کام دائیں ہاتھ اچھے کاموں کے لیے, بائیں کام برے کاموں کے لیے. آج کل بعض لوگ الٹا کرتے ہیں معاملہ, جوتا سیدھے ہاتھ میں کتاب بائیں ہاتھ میں, یہ خلاف عدم ہے جس سے بچنا چاہیے. اور وضو کے بعد ہاتھ پاؤں پہنچنا بھی حضور سے ثابت ہے, نہ پہنچنا بھی ثابت ہے. جس جو بھی سنت اختیار کرے اسی میں سنت پر عمل کرنے کی نیت سے نور اللہ نور ہے. تو اس طرح وہ تشریف لائے اور حضور کی مجلس میں بیٹھے اور کچھ دیر بیٹھ کر کے تشریف لے گئے. اب دوسرا دن آیا پھر حضور کی مجلس منعقد ہوئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج بھی حضور نے اعلان فرمایا کہ ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے, جو اس کو دیکھنا چاہے دیکھ لے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اس کے دیکھنے کے منتظر ہوئے اور سوچ رہے کہ دیکھیں آج کون صاحب تشریف لاتے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں, وہی صاحب تشریف لائے جو کل تشریف لائے تھے, اور جس طرح کل آئے تھے اسی طرح آج بھی آئے. جس میں ہماری یہ تعلیم ہے کہ جو عمل کریں دائمن کریں, پابندی کریں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی عمل پسندیدہ ہے جو ہمیشہ ہو چاہے تھوڑا ہو. سب نے ان کو زیارت کی اور وہ اسی طرح معمول کے مطابق بیٹھے اور پھر چلے گئے. اسی لیے پھر حضور کی مجلس منعقد ہوئی, پھر آپ نے یہ اعلان کروا کہ اگر کوئی کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو ابھی جو شخص آئے گا اسے دیکھ لے وہ جنتی ہے. پھر سب دیکھنے لگے کہ کون سے تشریف لاتے ہیں جن کے بارے میں حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی. تو تیسرے دن میں وہی شاید تشریف لائے جو پہلے دن تشریف لائے تھے, اور اسی طرح آئے جیسے پہلے دوسرے دن تشریف لائے. وہ حضور کے خدمت حضرت میں بیٹھے ہیں, بیٹھنے کے بعد پھر وہاں سے تشریف لے گئے. تو ان کے پیچھے پیچھے ہے عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے, اور یہ قبار صحابہ میں سے ہیں, ان صحابہ کرام میں سے جن پر عبادت کا بہت ہی غلبہ تھا. یوں تو سارے صحابہ کرام آج ہی تو ظاہر تھے, لیکن بعض بعض صحابہ کرام پر بعض بعض اوصاف غالب تھے. ان کو عبادت کا بہت زیادہ ذوق اور چسکا تھا. یہ ان کے پیچھے پیچھے چل دیے اور راستے میں ان سے ملے اور جا کر کے کہا کہ میری اپنے والد صاحب سے کچھ کھٹ پٹ ہو گئی ہے, میں چاہتا ہوں کہ 3 دن آپ کے یہاں گزار لوں. انہوں نے کہا ہاں آ جائیے اب میرے گھر آئیے. تو ان انصاری صحابی نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جا کر اپنی بیٹھک میں ٹھہرا دیا. اور ان کا مقصد یہ تھا کہ میں 3 دن ہی گھر میں رہوں اور رات دن میں ان کے اعمال کا جائزہ لوں اور دیکھوں کہ یہ کون سے ایسے اچھے اچھے عمل کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک الگ الگ 3 مجلسوں میں ان کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا اور ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی, تو میں بھی وہ عمل اختیار کروں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ شوق عطا فرمائے. صحابہ کرام کی یہ ادائیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ قادر ان کو یہ اونچا مقام عطا فرمائے. یہ ادائیں ہیں ان کی, ہر بات میں بس وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے تھے اور جو دیکھتے تھے آگے بڑھنے کی عمل کرنے میں کوشش کرتے. ہم تو سن ہو گئے, وہ سن کر آگے بڑھتے تھے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اس کے ہیں بھی کوشش عطا فرمائے. لہٰذا ان کے گھر جا کر کے ٹھہر گئے تو فرماتے ہیں کہ میں 3 دن ان کے ساتھ رہا اور دن رات کے معمولات کا میں جائزہ لیتا رہا. تیسرے دن میں ان سے ملا اور میں نے کیا کہ میری اپنے والد صاحب سے کوئی کھٹ پٹ نہیں ہوئی تھی, کوئی قسم میں نے نہیں کھائی تھی, بلکہ یہ تو میں نے ایک بہانہ بنایا تھا آپ کے پاس 3 دن تک رہنے کا. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ میں 3 دن سے آپ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنتی ہونے کی بشارت سن رہا تھا, تو مجھے شوق ہوا کہ میں آپ کے اعمال کا جائزہ لوں تاکہ میں بھی ان کی خدا کر سکوں. تو 3 دن تک میں نے آپ کے خدمت میں گزارے ہیں, رات دن میں نے آپ کے اعمال کا جائزہ لیا ہے, تو میں نے تو کوئی بڑا عمل آؤ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور اس روایت میں انہوں نے ان کے رات کے دن کے معمولات بھی مختصر بتلائے ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے رات دن کے معمولات بھی بتلائے ہیں. رات کو تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ عشاء کے بعد اپنے بستر پر گئے اور صبح تک سوتے رہے, تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھتے, جبکہ عام صحابہ اکرام کا عام معمول ہے تہجد میں اٹھنے کا. لیکن وہ کیونکہ بہت زیادہ محنت اور مشقت کرتے تھے, اس لیے رات کو ساری رات سوتے ہی تھے. بس اتنا ہوتا تھا کہ رات کو کسی وقت آپ کھل گئے تو لیتے لیتے اللہ کا ذکر کر لیا, اللہ اکبر اللہ اکبر تل مرتبہ کے لیے سو گئے. لیکن صبح کی اذان ہوتے ہی فوراً کھڑے ہوئے اور پھر جماعت سے نماز ادا کرتے اور دن کی تمام نمازیں با جماعت ادا کرتے. اذان کے بعد پھر وہ دنیا میں کوئی سلوکات نہیں رکھتے, یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے. اذان کے بعد ہمارا کام سوائے نماز کے پھر کوئی اور نہیں ہونا چاہیے, نہ مطالعہ, نہ تکرار, نہ درد, نہ کوئی اور دنیا کی مشغولیت مشغولیت. بس اذان ہو گئی تو بس سب اب خیر نماز کی طرف آتے, اب دنیا میں خیر نہیں ہے, سب کام چھوڑ کر نماز کے لیے متوجہ ہونا چاہیے. یہ ہے ہمارے دین و ایمان کا اسے تقاضا اور صحابہ کرام کا یہ عمل, یہ یہی سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جب اذان ہوتی ہے تو آپ گھر والوں کو اس طرح چھوڑ کر چل دیتے ہیں جیسے آپ کا مجھے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. تو رات میں تو یہ دیکھا, اور دن میں ایک پانچوں وقت میں پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنا اپنے وقت پر, اور اکثر خاموش رہنا, اور اگر بولنا تو اچھی بات بولنا. مسیح خام دن کو میں ان کے ساتھ ہوتا تو وہ بس خاموش رہتے تھے, اپنے کام میں لگ رہے تھے. جب بولتے تھے کوئی نہ کوئی بھلائی کی بات بولتے تھے, کوئی نہ کوئی کلمہ خیر کہتے تھے, یعنی ایسی بات کہتے تھے جس میں دنیا یا آخرت کا کوئی فائدہ ہو. فضول بات نہیں کرتے تھے, گناہ کی بات نہیں کرتے تھے. بس یہ ایک مومن کی شان ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان مرد عورت کی عادت یہ ہونی چاہیے کہ وہ جب بولے تو کلمہ خیر بولے, جب بولے تو ایسی بات بولے جس میں دنیا کا کوئی جائز فائدہ ہو یا آخرت کا کوئی اجر و ثواب ہو, اور جو بات ان دونوں کے خالی ہو اس سے اپنی زبان کو بند رکھے. جس میں گناہ کی بات ہو, جو لایانی فضول ہو, اس سے اپنی زبان کو بند رکھے. یہ ان کے صبح کے اور شام کے اور رات کے انہوں نے معمول بتلائے. خیر انہوں نے جب آخر میں عرض کیا تو کہا کہ بھائی آپ بتائیے آپ آخر اس کے علاوہ اور کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عظیم بشارت عطا فرمائی. تو انہوں نے کہا کہ عمل تو میرا اتنا ہی جتنا تم نے دیکھا, بس اتنا ہی میرا عمل. اس کے بعد حضرت عبداللہ نے عامر نے آس اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام کر کے چل دی. تھوڑی دور گئے کہ پھر ہم شاید نے دوبارہ حضرت عبداللہ کو آواز کی کہ عبداللہ عبداللہ آؤ, میں مجھے ایک بات یاد آ گئی. اب حضرت عبداللہ واپس آئے, انہوں نے پھر فرمایا کہ عمل تو میرا اتنا ہی جتنا تم نے دیکھا ہے, لیکن ایک بات ابھی مجھے یاد آئی کہ الحمدللہ میرے دل میں کسی مسلمان سے کینہ اور بغض نہیں ہے. کسی مسلمان کو اللہ پاک کو نعمت یہ بات ہے مجھے یاد آئی ہے, میں نے آپ کو بتا دی. تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا حضرت یہی تو وہ اعلیٰ درجے کا عمل ہے کہ جس نے آپ کو حضور کی زبان عبدت سے 3 دن تک الگ الگ جنتی ہونے کی بشارت سنوائی ہے, اور یہی وہ عمل ہے کہ جس سے بچنے کی عام لوگوں میں طاقت نہیں. دیکھیے کینے سے بچنے کا یہ ثواب اور یہ اجر ہے کہ کینے سے اگر کوئی بچے گا اپنے کینے کو کینے سے اور بغض سے اور نفرت سے پاک کر لے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ جنت کا مستحق بن سکے گا. ایک دوسری روایت میں مزید اس کی وضاحت ہے, وہ بھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے جہاں تک ہو سکے تم صبح اس حالت میں گزارو اور شام اس حالت میں گزارو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان سے بغض اور کینہ نہ ہو. جہاں تک تم سے ہو سکے تم صبح شام اس حالت میں گزارو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان سے کینہ نہ ہو. اس بار فرمایا کہ اے بیٹے یہ میری سنت ہے, میری سنت بھی یہی, یعنی میرا طریقہ بھی یہ کسی مسلمان سے میرے دل میں کوئی کینہ اور بغض نہیں, نفرت نہیں. اور پھر فرمایا من احب سنتی فقط احبنی, جس نے مجھ سے محبت کی, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی وہ کل میرے ساتھ ان شاء اللہ جنت میں ہوگا. کتنی بڑی فضیلت ہے حضور کے ہمراہ جنت میں جانا نصیب ہوگا اس مسلمان مرد عورت کے جس کے دل میں کسی مسلمان سے بغض کینہ نہیں ہوگا. اس لیے اگر خدا نہ خاص کر کسی سے لڑائی ہو گئی ہو, جھگڑا ہو گیا ہو, نا اتفاقی ہو گئی ہو, تو بھائی اس رات کے آنے سے پہلے پہلے اپنے سینے کو صاف کر لیں, جس کا مطلب یہ کہ لڑائی ختم کر لیں, جھگڑا ختم کر لیں, معاملہ صاف کر لیں, رفع دفع کر لیں, صلح صفائی کر لیں, معافی تلافی کر لیں. تو معافی تلافی کر کے اس رات کے آنے سے پہلے پہلے اپنے دل سے نفرت, پتہ تعلقی, لڑائی جھگڑا اور بغض, حسد اور کینہ اپنے آپ سے دور کر دیں. جو آدمی ایسا کر لے گا تو اس رات میں اس کی بخشش ہوگی ان شاء اللہ. کر نہیں کرے گا تو بخشش نہیں ہوگی اللہ کے ساتھ. زندگی کو بھروسہ نہیں ہے, میں دنیا کے خاطر جو فانی ہے, جو آدمی ہے, جو ختم ہو جانے والی, جس کو ہم چھوڑ رہے ہیں اور چھوڑ کر جانے والے ہیں, اس کی وجہ سے اپنے دل میں کسی سے جھگڑا اور لڑائی رکھنا اور اس کے نتیجے میں بغض اور کینہ اپنے دل کے اندر بھرنا, یہ اللہ بچائے نا سمجھیے, اور بڑے خسارے کا معاملہ ہے. اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے, برباد کرنا ہے, جنت سے محروم کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کرنا ہے, اس کی بخشش سے محروم کرنا ہے, اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں مارنا ہے. اللہ اور تیسرا گناہ جو دوسری روایتوں کے اندر ہے, جس کی وجہ سے اس رات میں بخشش نہیں ہوگی, وہ شراب نوشی کی عادت ہے. کہ اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت خدا نخواستہ خدا نخواستہ اس کو نشہ کرنے کی عادت ہے, شراب پینے کی عادت ہے, شراب کا دھنی ہے, تو یہ گناہ بھی ایسا بدترین ہے کہ اس رات میں ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوگی. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں تو اس گناہ کا اتنا عموم نہیں ہے, لیکن مغربی ممالک میں تو شراب نوشی ایسی عام ہے جیسے شربت نوشی ہمارے عام ہے. یہ شربت پینا, پانی پینا, بوتلیں پینا ہمارے عام ہیں, وہاں شراب نوشی اس طریقے سے عام ہے. کفار کی تو ہے ہی عادت, مسلمان بھی اس کے اندر مبتلا رہتے ہیں. تو جو مسلمان مرد عورت اس بدترین گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے, وہ بھی اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت عام اور بخشش عام سے محروم رہیں گے. یہ چاہیے کہ اس گناہ سے توبہ کریں, یہ بدترین گناہ ہے. ام الخبائث اس کو فرمایا گیا کہ شراب نوشی یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے, اس سے طرح طرح کے انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے, قسم قسم گناہوں میں اس کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے. اور شراب نوشی میں شراب نوشی کی سب سے مراد ہے ہر وہ چیز جس سے انسان کی طبیعت میں نشہ پیدا ہو, چاہے وہ بھنگ ہو, چاہے وہ پوست ہو, چاہے وہ ترس ہو, اور چاہے ہیروئن ہو, اور چاہے وہ شراب ہو, جس چیز سے نشہ پیدا ہو اس کو بطور نشے کے استعمال کرنا یہ حرام ہے اور ناجائز ہے اور گناہ کبیرہ ہے, ام الخبائث ہے. اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے. اگر کسی سے گناہ ہو گیا ہو تو توبہ کر لینی چاہیے, آئندہ اس سے بچنا چاہیے. اور چوتھا گناہ جس کی وجہ سے اس رات میں بخشش نہیں ہوتی, وہ والدین کی نافرمانی ہے. والدین کی نافرمانی, والدین اگر کسی کے والدین اپنی اولاد کو کسی گناہ کے کرنے کے لیے حکم دے, تب تو ان کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے, ان کا کہنا ماننا جائز نہیں ہے. ماں باپ کو کہنے کی وجہ سے نہ کوئی گناہ کرنا جائز ہے, نہ کوئی شریعت کا حکم توڑنا جائز ہے. کسی کے ماں باپ اگر کہیں کہ داڑھی منڈا دو تو داڑھی منڈانا جائز نہیں ہے, یا کسی کے ماں باپ ناحق کہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو ان کا کہنا ماننا درست نہیں, کہ کسی کے ماں باپ کہیں کہ نماز مت پڑھو, ہماری خدمت کرو, تو ان کی اطاعت جائز نہیں. ہاں اگر وہ کوئی جائز حکم دے یا شریعت ہی کا کوئی حکم دے, جیسے والد صاحب والدہ کہیں بھائی نماز پابندی سے جماعت سے پڑھا کرو, تو اولاد پر ان کی اطاعت فرض ہے, کہنا ماننا واجب ہے, حالانکہ یہ حکم اللہ اس کے رسول کا بھی, تو اللہ اس کے رسول کا حکم ماننا بھی فرض ہے, وہ بھی واجب ہے. اگر وہی حکم ماں باپ بھی دے تو ان کی اطاعت بھی فرض و واجب, یا وہ کسی گناہ سے بچنے کے لیے کہیں تو کہیں گے بھائی کیے مت دیا کرو, بیٹیوں سے کہہ دیا تم بے پردہ مت گھر سے نکلا کرو, نامے مردوں سے مت ملا کرو, یا فنا گناہ مت کیا کرو, تو بھائی اللہ کے رسول کا بھی یہی حکم, ان کی بھی اطاعت ضروری ہے, اور گناہ کرنا ناجائز ہے, بچنا ضروری ہے, ماں باپ ہیں تو بھی ان کا کہنا ماننا ضروری ہے, نہ فرمانی جائز ہے. لیکن اگر وہ جائز روبہ کام کرنے کے لیے کہیں بس نہ لاؤ ہمیں پانی پلاؤ, یا مارکیٹ سے ہمیں کھانا لا کر کے دو, یا کوئی ایسے جائز اور مباح کام کرنے کے لیے کہیں, تو ایسی صورت میں پھر اولاد پر ان کے ساتھ فرض ہو جائے. جب اتنی سی بات پر ان کی اطاعت ضروری ہے تو اس سے بڑھ کر ان کو ستانا, ان کو ان کے حکم کی ان کے جائز حکم کو نہ ماننا, یا ان کے سامنے غصے کا اظہار کرنا, یا اشارے اور کنارے سے ان کی حکم عدولی کرنا, ان کے سامنے اکڑنا, بدزبانی کرنا, بدتمیزی کرنا, ان کی بات کا جواب دینا, اور اللہ بچائے اللہ بچائے یا خدا نہ خواستہ ان کو مارنا, یہ تو حرام و خطرناک ضرور ہے, اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں جہنم میں دھکے ہوئے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اللہ اس کے رسول کے بعد جو سب سے بڑا حق بیان فرمایا ہے وہ اولاد پر اس کے ماں باپ کا ہے, اور ماں باپ کی نافرمانی ان کو ستانا یہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ شب برات میں بھی ایسے نافرمان اولاد کی بخشش نہیں ہوں گی. زیادہ اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہوا ہے یا پریشان کیا ہوا ہے یا ان کو اس کی ضائع پہنچا رکھی ہیں, اگر زندہ ہے تو پھر تو ان کے پاؤں پکڑ لینے چاہیے, اپنی ٹوپی ان کے پیروں پہ رکھ کر کے اپنے والد کو اپنی والدہ کو منا لینا چاہیے, راضی کر لینا چاہیے, جب وہ راضی ہو جائیں گے تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ بخشش ہو جائے گی, اور اگر وفات پا گئے ہیں اور زندگی میں ان کو ستایا تھا, پریشان کیا تھا, تکلیفیں پہنچائی تھی, کہنا نہیں مانا تھا, اور وہ ناراض دنیا ہی چلے گئے, تو پھر ان کے لیے خوب دعائیں مقصد کرتے رہیں, یہ سارے ثواب کرتے رہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بھی ان کی ناراضگی کا اضالہ ہو جائے گا, اور آپ ایسا کرنے والا ان شاء اللہ قیامت کے لیے ان کی فرما برداروں میں اٹھایا جائے گا. اور ایک گناہ جو اس رات کے اندر انسان کی بخشش کے اندر مانے ہیں, پر آج کل وہ گناہ بھی بہت زیادہ عام ہے, جیسے والدین کی نافرمانی گناہ بہت عام ہے. ایک دوست کہتے ہیں کہ آج کل تو گھر گھر نافرمان اولاد سے بھرے ہوئے ہیں, بہت کم کوئی گھر ایسا ہوگا جس میں اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت گزار اور تابعدار فرما بردار ہو, ورنہ تو 99% مسلمانوں کے گھر نافرمان اولاد سے بھرے ہوئے ہیں. ماں باپ کو ہر جانتے ہیں, صبح کو احترام نہیں کرتے, ادب نہیں کرتے. ایسے ایک گناہ اور بھی ہے جو بہت زیادہ عام ہے, لیکن ایسا بدترین گناہ ہے کہ شب برات میں اس گناہ کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی, اور وہ یہ کوئی مسلمان مرد اپنے قبضے اختیار سے اپنے شلوار کو اپنے ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے, اس میں پینٹ پتلون بھی آ گئی, اس میں پاجامہ بھی آ گیا, اس میں شلوار بھی آ گئی, اس میں لنگی بھی آ گئی, اس میں جبا بھی آ گیا, کبا بھی آ گیا, جو کچھ اوپر سے پہنے اور نیچے لٹکائے اور اتنا لٹکائے کہ ٹخنے سے نیچے ہو جائے, کہ وہ اس بات میں اظہار کہلاتا ہے, اور یہ اللہ بچائے ایسا بدترین گناہ ہے کہ اگر کسی نے نماز میں یہ گناہ کر رکھا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرماتے اور اس پر نظر رحمت نہیں فرماتے, اور یہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ شب برات میں بھی اس کی بخشش نہیں, اور ہمارے یہاں کے بدترین فیشن ہے. حاجی نمازیں بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں اللہ ماشاء اللہ, عوام الناس کو کہہ رہے ہیں کیا کہ جس کو دیکھو اس کی پینٹ تکنے سے نیچے ہو, پینٹ تو ہے ہی ایسے منوس کے بعد کہ اس کے اندر تو اس کا ہونا ہی تکنے سے نیچے ضروری, اس کے اندر داخل ہے, اور پینٹ نہ ہو خالی شلوار ہو پاجامہ ہو لنگی ہو تو اس کے اندر بھی آپ کہیں گے عام فیشن مسلمانوں کا یہ بن گیا ہے کہ ان کی شلوار تکنے سے نیچے ہوگی, یہ کافرانہ فیشن ہے. حضور کے زمانے سے یہ کافروں کا فیشن چلا آ رہا ہے شلوار مردوں کا تکنوں سے نیچے رکھنے کا, اور یہ آج بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر موجود ہے, اور بہت ہی زیادہ عام ہے, بہت کم مسلمان آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن کی شلواریں اور تہمت ٹخنے سے اوپر ہوں, ٹخنوں سے اوپر رکھنے والے مسلمان ایک کم ایک لاکھ کی نسبت رکھتے ہیں,
ایک لاکھ میں ایک مسلمان ہوگا جس کے سلوار کرنے سے اوپر ہوگی، ایک کم ایک لاکھ کی سلوار کرنے سے نیچے ہی ہوگی. اور تین آدمی اور اللہ تعالیٰ تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے نہ ان کو نظر رحمت فرمائیں گے، نہ ان کا تذکیہ فرمائیں گے، نہ ان سے ہم کلام ہوں گے، اور ان کے دردناک عذاب ہیں. جو چار بھائی بہن جی ہیں، تین آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان کے اوپر نظر رحمت فرمائیں گے، نہ ان سے ہم کلام ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے دردناک عذاب، نہ ان کی تذکیہ فرمائیں گے اور ان کے دردناک عذاب. ان تین میں سے ایک وہ شخص ہے، وہ مرد ہے جو اپنی شلوار تخنے سے نیچے رکھتا ہے. تکبر کے ساتھ اگر نیچے کرے تب تو ڈبل گناہ ہے، تکبر کا گناہ بھی اور نیچے کرنے کا بھی گناہ. اور اگر تکبر نہیں ہے تو پھر ایک گناہ ہے، تخنے نیچے کرنے کا گناہ. کیونکہ حدیث شریف میں دونوں طرح کی وعید ہیں، تکبر کے ساتھ بھی ممانعت ہے اور گناہ ہے، اور بغیر تکبر کے بھی ممانعت ہے اور گناہ ہے. تو یہ گناہ بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس میں مبتلا ہوگا تو شب قرات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی. ہاں توبہ کر لے گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی. تو اس لیے میں کروں کہ اس گناہ سے تو ہر مسلمان مرد کو سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. نقصان ہی نقصان ہے، طبی اعتبار سے بھی نقصان ہے اور دینی اعتبار سے بھی نقصان ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی اس میں سراسر نقصان ہے. تو ایسے نقصان والے کام میں جس میں کوئی فائدہ نہ ہو آدمیوں کیوں اتنا ہونا چاہیے؟ تو بعض گناہ میں تھوڑا بہت کچھ فائدہ تو ہوتا ہے، اس میں تو وہ بھی نہیں ہے. تو بالکل ہی گناہ بے لذت ہے یہ. اس گناہ بے لذت کو اختیار کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت عام سے معروم ہو جائے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، بڑی بے عقلی کی بات ہے. اس لیے اس سے بالکل بچنا چاہیے، اور اس فیشن کی 100% مخالفت کرنی چاہیے. کوئی کوئی مذاق اڑائے، کچھ بھی اڑائے، ہم تو اللہ تعالیٰ پہ نظر رکھیں گے. اور ایک گناہ وہ ہے جس کی وجہ سے اسلام میں بخشش نہیں ہوگی، وہ ہے ناحق کسی کو قتل کرنا. جو آدمی کسی کو ناحق قتل کر دے اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کرے تو ناحق قتل کرنے والے کی بھی اسلام میں بخشش نہیں ہوگی. اور ایک گناہ اور وہ ہے ساتواں، وہ گناہ یہ ہے قطع رحمی کرنے والے کی بھی اسلام میں بخشش نہیں ہوگی. قطع رحمی کہتے ہیں کہ جن سے رشتہ داری ہے، رشتہ ناتا ہے، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، چاہے وہ کہتا تایا ماموں خالہ پھوپھی ہوں، قریب کے شدار میں دور کے شدار، قریب کے شدار میں دور کے شدار، ان سے صلہ رحمی واجب ہے. صلہ رحمی کا مطلب ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا، اچھا انداز سے پیش آنا، ہر بھی شدار ان کی خدمت اور مدد کرنا، اسے کہتے ہیں صلہ رحمی. یہ واجب ہے. اور اس کے مقابلے میں قطع رحمی، یعنی اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوئی کرنا، بدتمیزی کرنا، برا برتاؤ کرنا، استطاعت ہوتے ہوئے جس مدد کی اور تعاون کی ان کو ضرورت ہے اس وہ مدد اور تعاون نہ کرنا، حسن اخلاق سے پیش نہ آنا، بد اخلاقی سے پیش آنا، بول چال بند کر دینا، تعلقات ختم کر لینا وغیرہ وغیرہ. جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ گناہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ معمولی معمولی باتوں کو برداشت نہیں کیا جاتا، اس کے نتیجے میں تعلقات کشیدہ ہو جاتے ہیں اور منقطع ہو جاتے ہیں، اور ملنا جلنا سلام دعا کر بند ہو جاتے ہیں. بات کچھ نہیں ہوتی، یہ معمولی ہوتی. حالانکہ وہ بات ایسی تھی کہ برداشت کی جا سکتی تھی اور مار بھی کی جا سکتی تھی، لیکن ہمارے یہاں سر تعلقی کا بازار کرنا، حسن سلوک، حسن برتاؤ اور قلعہ رہنے کا رواج ہی نہیں ہے. بہرحال قطع رہنے میں بھی ایسا گناہ ہے کہ اگر کوئی اس گناہ میں مبتلا ہوگا تو اس رات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی، مقصد نہیں ہوگی. یہ 7 قسم کے گناہ ہیں جو کہ بحقیق روایت کے اندر 2 تو دوسری روایت میں اور 5 بحقیق روایت میں، یہ میں نے آپ کے سامنے کر دیے. بس اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا تو نہیں، نہیں ہوتا اللہ کا شکر ادا کریں آئندہ بچے. اور اگر گناہ میں مبتلا ہوں تو اس رات کے آنے سے پہلے پہلے ان گناہوں سے سچی توبہ کر لینا چاہیے اور معافی تلافی کر کے اپنا معاملہ صاف کر لینا چاہیے، تاکہ یکسوئی کے ساتھ اس رات میں اللہ کی رحمتوں کے استقبال کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگیں، اور عبادت میں لگنے کے ساتھ ساتھ اپنی، اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل وقارب اور ہر مسلمان مرد عورت کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، رحمت کی دعائیں کریں، اور خوب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مشغول رہیں. یہ تھوڑی سے مسجد کے کسی کونے میں جہاں جلسہ جلوس نہ ہو عبادت میں لگے رہیں اور تھوڑی دیر کے لیے. زیادہ وقت رات میں عبادت کا اپنے گھر ہی میں گزاریں. اصل عبادت تو گھر ہی میں ہے، چاہے مغرب کے بعد ہو چاہے عشاء کے بعد ہو، لیکن مغرب عشاء فجر جماعت سے پڑھیں، اور جو عبادت زیادہ من پسند ہو اور طبیعت کی طرف طبیعت اس کی طرف مائل ہو, اس عبادت کا رانا تمام کرے اور خاص طور سے دعاؤں کا رانا تمام کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک رات کی قدر کرنے کی توفیق دے, نصیب فرمائے. دعا کے بعد آپ تشریف رکھیے گا, یہ کتاب سے بھی بعد آپ لے کر آئے ہیں وہ ان شاء اللہ تقسیم کیا جائے گا, اطمینان سکون سے لے لیجیے گا. اللہم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کی مغفرت فرما یا اللہ, ہم سب کی بخشش فرما, ہم سب کو اپنی رضا اور جنت عطا فرما. اپنی ناراضگی دولت سے پناہ عطا فرما یا اللہ, اپنے اپنے فضل سے ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے برکت عطا فرما اور آپ کے ساتھ ماہ رمضان اور شب برات میں نصیب فرما. یا اللہ, شب برات میں جن جن گناہوں کی وجہ سے آدمی آپ کی رحمت سے معلوم ہوتا ہے, ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, ہمارا ان تمام گناہوں سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما, آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, ہر طرح سے ہمیں اس مبارک رات میں اور مبارک مہینے میں اپنی برکتوں اور رحمتوں کے حاصل کرنے کے لائق بننا نصیب فرما, اپنی برکتوں اور رحمتوں اور مغفروں کے حاصل کرنے کے لائق بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, ہمیں اپنی رضا اور جنت سے دولت عطا فرما, اپنی ناراضگی دولت سے پناہ عطا فرما, خاتمہ ہمارا کام خالص ایمان کا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صل لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير.